عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی تور ہوں گا، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا، میں روزے پہ صلی اعلی نظر کر کے، میں روزے پہ صلی اعلی نظر کر کے، بدل نور ہوں گا بجانور ہوں گا، بدل نور ہوں گا بجانور ہوں گا، مدینے کے انوار شام و سحر سے، مدینے کے انوار شام و سحر سے، سراپا دلو جان سے مسرور ہوں گا، میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا، ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر، ہر ایک امر میں راہ سنت پہ چل کر، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا، مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا، میں محجور ہو کر نہ محجور ہوں گا، قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر، قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر، ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا، ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا،
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات يعني الموت. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو، دوستو اور بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اور حضرت مرشدی دامہ ذلہم کی برکت سے قرآن کریم کے تین مختلف مقامات سے آیات مبارکہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اگر ہم قرآن پاک کی ان آیات کو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھ لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان دین اور دنیا کے سارے معاملات میں فلاح کی چابی ہمیں عطا کر دی گئی. چابی ہمیں عطا کر دی گئی. اب چابی کو استعمال کرنا اور چابی کو پھیرنا اور گھمانا ہمارا کام. اگر ہم اس چابی کو استعمال کر لیں اور ان آیات اور فرمان نبوت کا صحیح مفہوم اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو ہمارے مسئلے بہت جلد آنن فانن فوراً حل ہو جائے. میں نے چابی کہا, میرا ذہن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف چلا گیا. آپ نے بھی چابی کے ذریعے سے مثال دی, فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور. جنت کی کنجی اور چابی نماز ہے اور نماز کی کنجی اور چابی طہارت کا حاصل کرنا ہے. یعنی کوئی شخص بھی جنت میں جنت کے دروازے میں بغیر نماز کی چابی لیے ہوئے داخل نہیں ہو سکتا, اور کوئی نماز میں بغیر طہارت کی چابی کے داخل نہیں ہو سکتا. طہارت کامل ہوگی ظاہری اور باطنی اعتبار سے تو نماز کامل ہوگی. جب نماز کامل ہوگی تو پھر ہمارے لیے جنت کا دروازہ آنن فانن کھل جائے گا. بعض حضرات ایک دو نمازیں پڑھتے ہیں. گاؤں وغیرہ میں رواج ہے کہ صرف فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. بعض زیادہ اگر مہربانی کریں تو فجر کے ساتھ مغرب بھی پڑھ لیتے ہیں, عشاء کے وقت سوئے ہوتے ہیں. میں گاؤں گوٹوں کی بات. بعض جمعے کی نماز, بعض ایسے اللہ کے بندے ہیں جو سالانہ عید کی نماز پڑھتے ہیں. بعض بالکل محروم ہیں. جس طرح تالا کھولنے کے لیے چابی کا ہونا ضروری ہے, میرا آپ سے سوال ہے اور میں آپ سے سوال بھی کروں گا تاکہ آپ کی حاضری کا بھی امتحان ہو, اور امتحان لینا اور آپ کے جواب کو طلب کرنا یہ سنت نبوی ہے. ایسے زبانی بات نہیں کر. ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت کی صحابہ کے سامنے, اور سورہ رحمان میں آپ کو معلوم ہے بار بار ایک سوال آتا ہے, فبئی آلائی ربکما تکذبان. اے انسانوں, اے جنات. مجھے پورا تو یاد نہیں, میں نے ایک مرتبہ سندھی میں کہیں ترجمہ سنا تھا, اے جنو اے مانو. مانو ٹھیک کیا نا میں نے؟ انسانوں کا ترجمہ کیا جی؟ صحیح کیا جی. تو اے انسان, اے جنات اور اے انسانوں, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو صحابہ کرام یہ بار بار آیات سن رہے ہیں اور پوری سورہ رحمان سن لی. آپ نے فرمایا بڑی عجیب, تمہارا حال بھی بڑا عجیب ہے. میں نے یہی سورہ جنات کے سامنے تلاوت کی. جنات کے وفد آپ کے پاس کئی مرتبہ آئے, بعض روایات میں آتا ہے چھ مرتبہ آئے, چھ مرتبہ جنات. اور قرآن پاک نے ایک سورہ سورہ جن جنات کے موضوع پر اتاری, اور ایک دوسرے مقام پر بھی جنات کی اسلام لانے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے ان تعلیمات کو پھیلانے کا عزم قرآن نے ذکر کیا. تو فرمایا میں نے جنات کے سامنے جب تلاوت کی تو جب بھی یہ آیت آتی فبئی آلائی ربکما تکذبان تو جنات اس کا جواب دیتے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے, ہم اپنے رب کی. تو اے انسانوں, جنات جب ان آیات کا جواب دے رہے ہیں آپ بھی جواب دو نا, کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اے انسانوں, اے جنات, تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو جواب دینا چاہیے اے اللہ, ہم آپ کی کسی دنیاوی اخری نعمت کو نہیں جھٹلاتے. اور حضرات علماء نے, اکابر نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ سوال کریں اس کا جواب بھی دینا چاہیے. سوال کیا الیس اللہ بأحکم الحاکمین, کیا اللہ سبحانہ و تعالی تمام حاکموں میں سب سے بڑے حاکم نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب دینا چاہیے. لیکن نفلی نمازوں میں تو عربی میں جواب دینا چاہیے, اگر نہ آئے تو دل ہی دل میں جواب دے بلا بلا, کیوں نہیں, بس اتنا بھی کافی, اس سے بھی جواب ہو جاتا. جیسے روحوں سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا جی, بلا, کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو میں آپ کی توجہ اور حاضری کے امتحان کے لیے کہیں کہ اگر سوال کر لوں تو محسوس نہ کروں. میں نے کیا عرض کیا جی, جو موضوع شروع کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کہ جنت کی چابی کیا ہے جی, نماز, اور نماز کی چابی کیا ہے جی, نماز کی چابی طہارت ہے. چابی میں اگر پانچ دندانے ہوں جس سے تالا کھلتا ہو, ایک دندانہ گھس جائے تو تالا کھل جائے گا. جب تک دندانے صحیح سالم نہ ہوں اس وقت تک تالا نہیں کھلتا. ایک دندانہ ہو تب بھی نہیں کھلے گا تالا, دو یا تین ہوں, ہیں تو پانچوں لیکن ٹیڑے میڑے ہیں, کھل جائے گا جی. بتلائیے جی, دندانے صحیح ہوں اور اسی حیات کے مطابق ہوں جس طرح تالا کھولنے کے لیے شرط ہے, تو پھر کوئی پسینہ بہانے کی ضرورت نہیں, چابی لگائیں گے فوراً کھل جائے گی. بس اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا یقیمون الصلاۃ, کیا فرمایا جی, نماز پڑھتے نہیں, فرمایا یقیمون الصلاۃ, نماز کو ایمان والے قائم کرتے. اور اقامت کا معنی ہوتا سیدھا کھڑا کرنا لکڑی کو, اگر لکڑی ذرا بھی ادھر ادھر جھول ہو, اس میں ٹیڑھ ہو, اس کو اقامہ یقیمون الصلاۃ نہیں کہتے. یقیمون الصلاۃ وہ نماز ہے جو ظاہری اور باطنی آداب میں مکمل ہو. نماز کے ظاہری آداب کے خیال کرنے کا نام خضوع ہے, خا زاد واو اور عین, اور نماز کے باطنی آداب اور شرائط کے خیال کرنے کا نام خشوع ہے. کیا نام ہے جی؟ ابھی خشوع کے لفظ کو سنبھال کے رکھیے گا, کیونکہ قرآن پاک کی آیت کا جب ہم مطلب سمجھیں گے تو یہ لفظ کام آئے گا. خشوع باطن اور دل کے آداب کا خیال رکھنا خشوع, اور ظاہری آداب کا خیال رکھنا خضوع. نماز پڑھتے ہوئے یہ دھیان رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ کیا ہے جی, خشوع. اور نماز پڑھتے ہوئے اپنی نظروں کو سجدے کی جگہ پر رکھنا, رکوع میں کمر کو سیدھا رکھنا, بازوؤں کو کس کے رکھنا, سجدے میں اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھنا, اپنے پیٹ کو رانوں سے جدا رکھنا, یہ میں مثالیں دے رہا ہوں. یہ کیا ہے جی, خضوع. یہ کیا کہلاتا ہے جی, جب خشوع اور خضوع مل جائیں تو یہ نماز یقیمون الصلاۃ ہو جاتی. یہ کیا ہو جاتی ہے, یہ نماز کو قائم کرنے والے، لیکن نماز کے اندر داخل ہونے کے لیے کون سی چابی ہے جی؟ وہ طہارت کی چابی ہے. طہارت، ظاہری طہارت بھی چاہیے اور باطنی طہارت بھی چاہیے. ظاہری طہارت تو یہ ہے کہ آدمی بے وضو نہ ہو، وضو کیا ہوا ہو. اگر غسل فرض ہو تو غسل کے ذریعے سے وہ اپنی جنابت کو، ناپاکی کو دور کر چکا ہو. جس لباس کے ساتھ رب العالمین کے اس سب سے بڑے دربار میں حاضری ہوئی وہ لباس پاک ہو، جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو. جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا اور حدث یعنی بے وضو ہونے والی کیفیت کو دور کرنا، یہ طہارت، یہ ظاہری طہارت کہلاتی ہے. اور باطنی طہارت یہ ہے کہ خیالات اور نفس باطنی گندگیوں سے پاک ہو. کیونکہ اگر یہی نماز اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے نہیں پڑھی، اس میں دکھلاوا مقصد ہے اور ریا مقصد ہے، تو باطنی پاکیزگی حاصل نہیں، باطنی شرط موجود نہیں، تو وہ نماز منہ پر مار دی جائے گی جو نماز ریاکاری کے ساتھ پڑھی گئی. اسی طرح نماز، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دل و دماغ ہر قسم کے گندے خیالات سے پاک ہو. مولانا روم فرماتے ہیں، بزمین چو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد، بزمین چو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد، مرا خراب کر دی بسجدہ ریائی. جب میں زمین پہ سجدہ کرتا ہوں، زمین سے آواز آتی ہے، مجھے بھی گندا کر دیا اس ریاکاری کے سجدے سے. یہ کس کو سجدے کر رہے؟ اللہ کو سجدے کر رہے ہو یا دل میں کوئی اور بت چھپایا ہوا؟ شرک سے پاک ہو، لا الہ الا اللہ دل میں پیوست ہو. اگر مشرک ہوا، شرک کے ساتھ کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی نیکی قبول نہیں، ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اور وہ اعمال سارے کے سارے ضائع اور ہبت ہو جائیں. مشرک اور کافر کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں شرف قبول حاصل نہیں کرے. قرآن نے کیا فرمایا کہ اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، ان کافروں کی نیکیوں اور اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے سراب کا پانی. پیاسا آدمی شدت پیاس میں جب اس کی جان اس کے لبوں پر آ چکی، وہ دور صحرا میں پانی سمجھتے ہوئے چمکتی ریت کو وہاں پہنچتا ہے تو وہاں اسے پانی نہیں ملتا، وہاں کیا ہوتا ہے؟ ریت. تو فرمایا یہ کافر، یہ مشرک، جو کچھ انہوں نے کام، کوئی نیکی کی، کوئی خیر کا کام کیا، لیکن ایمان موجود نہیں، مشرک ہے یا کافر ہے، اسلام کے دائرے میں داخل نہیں. ایمان جو تمام اعمال کے لیے، قبولیت کے لیے شرط اول، وہ موجود نہیں. تو جب یہ مرنے کے بعد اپنے اعمال کی جزا کی امید رکھیں گے تو ان کو وہاں آخرت میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جیسے صحرا کے سفر کرنے والے کو سوائے ندامت اور پشیمانی کے کوئی پانی کا قطرہ حاصل نہیں ہوتا، ان کو بھی آخرت میں ایمان سے محرومی کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور باران رحمت کا کوئی قطرہ نصیب نہیں ہوگا. اعمال کی قبولیت کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان شرط. تو صحیح معنی میں نماز اس وقت نماز ہوگی جب طہارت کامل ہوگی، اور طہارت کی میں نے تفصیل آپ کے سامنے عرض کر. تو نماز جب پوری ہو اس چابی کے دندانے سے ہی ہوں تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا. سبحان اللہ. میں ہی عرض کر رہا تھا شروع میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا اور آخرت کے سارے مسئلوں کی ایک چابی اور کنجی عطا فرما دی. اگر ہم وہ کنجی استعمال کریں ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے. سب سے بڑا مسئلہ کیا جی؟ گناہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کو کہتے ہیں. میرے بھائیو گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی ناشکری ہے. صرف اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری نہیں، کائنات کی ایک ایک مخلوق کی ذرے ذرے کی ناقدری اور ناشکری ہوتی ہے. یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نعمت عطا فرما رہے ہیں، کھانا کھایا اور پیٹ بھر لیا، اس کھانے کی تیاری میں ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کی محنت شامل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی بے شمار مخلوقات اس میں مصروف عمل اور مصروف خدمت ہیں. یہ بات ہے یا نہیں؟ پانی اللہ تعالی نے پہاڑوں پر برسایا، وہاں کے جو بڑے بڑے ڈیپ فریزر ہیں گلیشیئر، انہوں نے پانی کو جما لیا، پانی وہاں جمع ہوا جی. سورج کو حکم فرمایا کہ اپنی تمازت سے تھوڑا تھوڑا پگھلاتے رہو. سورج کس کی خدمت میں لگا جی؟ ہماری خدمت میں. اناج کے پکانے کے لیے یہ دھوپ اتنی بڑی نعمت ہے. سورج ہمارا خادم، چاند خادم، ستارے خادم، ہوائیں خادم، دریا خادم، یہ ساری مخلوقات کے ہیں جی، یہ سب خادم ہیں. مخدوم کون ہے جی؟ یہ انسان جس کے پیٹ بھرنے کے لیے ساری تگود و کائنات حرکت میں ہے، یہ اس کی بات ہو رہی. وہاں سے پانی پگھلا، اللہ سبحانہ و تعالی نے دریا بنائے، دریاؤں پر انسانوں کو عقل دی، انہوں نے ڈیم بنائے، ڈیموں سے آگے بجلی بنائی گئی، نہریں نکالی گئیں، بیراج بنے. یہ بننے میں آنن فانن ہو جاتے ہیں جی، کوئی جادو کی چھڑی ہوتی ہے. کتنے لوگوں کی محنت شامل ہوتی ہے اس میں، کتنے لوگوں کا دماغ، خون، پسینہ اس میں لگتا ہے. پھر وہ بڑی نہروں سے چھوٹی نہریں، اور چھوٹی نہروں سے پھر وہ پانی چھوٹے چھوٹے نالوں کے ذریعے کھیتوں میں پہنچتا، اور جو بجلی بنائی تھی اس سے ٹیوب ویل چلتے ہیں. کسان محنت کر رہا، رات سردی گرمی اس نے برداشت کی، ہل چلائے، بیج ڈالا، کھاد ڈالی گئی، مزدور آئے، ساری ہے محنتیں ہو رہی. پھر اناج، غلہ پودے ہوئے جی، غلہ پیدا ہوا، پھر بیچ میں کتنی محنتیں. اللہ کے حکم سے سورج نے اس گندم کو پکایا، ستاروں اور چاند کی چاندنی کے ذریعے مٹھاس بھری، اور پھر اس کی کٹائی کا موقع آیا تو انسان اس میں کود پڑے، لیبر گرمی کو برداشت کاٹ رہے ہیں. تھریشر کے ذریعے اناج نکالا گیا، گھروں میں آیا، مزدور لے گئے، بن گئی روٹی جی، ابھی نہیں بنی، ابھی وہ فلور مل میں پہنچا وہ گندم، وہ کسی نے کروڑوں روپے خرچ کر کے بنائی، وہاں بھی بڑے مزدور، وہاں آٹا پیسا جا رہا، آٹوں کی مختلف شکلیں ہو رہی، یہ چکی آٹا ہے، یہ فائن آٹا ہے. بس آٹا ہوا، روٹی نصیب ہو گئی جی، پھر کہاں گیا جی؟ پھر بڑے بڑے سٹوروں میں پہنچا، وہاں سٹوروں میں پہنچا، ادھر سے حکم ملا، گھر سے کیا ملا جی؟ بادشاہ وقت کا کیا ملا جی؟ آٹا ختم جلدی لاؤ. ٹھیک ہے جی. تو یہ سنتریوں کی طرح آپ دوڑ رہے ہیں آٹا ڈھونڈنے کے لیے. مزدور بڑے بڑے سٹوروں سے, گوداموں سے, تھوک کی دکانوں سے, چھوٹی دکانیں, محلے کی دکانیں, اور پھر گھر میں جب آٹا لے کے آیا, بیوی کی محنت, خادمہ کی محنت, باورچی کی محنت, پھر گیس والوں نے کتنی تگ و دو کے ذریعے سے گیس گھروں تک پہنچائی, پھر جس نے وہ توا بنا کے دیا وہ بھی آسمان سے نہیں ٹپکا, وہ توا بنانے میں بھی ایک سٹیل مل اور لوہے کی فیکٹریاں کام میں آئیں, لوہا کہاں سے نکلا. بس کروں جی, بجلی نہ ہو تو کھانے کے مزہ نہیں, روشنی بھی ہے وہاں بیٹھ کے پنکھا چلا کے. کیوں جی مولانا مصطفیٰ صاحب, اب آرام سے بیٹھ کے بسم اللہ بھی نہیں پڑی, اب لقمے پر لقمے کھائے جا. اس کو معلوم نہیں کہ منہ میں یہ نوالا اتارنے میں اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی بڑی مخلوقات کو, ہزاروں لاکھوں انسانوں کو اس میں مصروف خدمت کیا. جب یہ بندہ یہ روٹی کھا کے یہ گندم سے پیٹ بھر کے مستیاں کرتا ہے نا جی, کیا کرتا ہے جی, مست ہوتا ہے. اب یہ ان مستیوں میں آ کر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے, تو یہ کس کس کا ناشکرا ہے. یہ پہاڑوں کا بھی ناشکرا, یہ سورج کا بھی ناشکرا, یہ چاند کا بھی ناشکرا, یہ ستاروں کا بھی, یہ مزدوروں کا بھی, یہ گیس کا بھی, یہ بجلی کا بھی, یہ ہر مخلوق کا اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اس کی خدمت میں لگائی, ہر ایک کی نافرما اس کی ناشکری کرنے والا ہے. پھر آنکھوں سے مستی کی تو آنکھ جیسی عظیم الشان نعمت کا ناشکرا, زبان سے مستی کی تو زبان جیسی عظیم الشان نعمت کا ناشکرا, پاؤں سے چل کر مست ہوا یعنی گناہوں کی جگہ پہ چل کر گیا, پٹھوں کا ناشکرا, اس دل کے نظام کا, وریدی اور شریانی نظام کا ناشکرا, دل کے اس پمپ کرنے کا ناشکرا ہے یعنی ناشکرا, اور سب سے بڑا ناشکرا ان ساری نعمتوں کو پیدا کرنے والے اللہ کا ناشکرا, حلیم کا ناشکرا. کس کا ناشکرا؟ حلیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, اللہ سبحانہ و تعالی کا ناشکرا. اگر اللہ سبحانہ و تعالی غیب سے ایک اصول بنا دیتے, جس نے نظر کے ذریعے سے, زبان کے ذریعے سے, پاؤں کے ذریعے سے کوئی بدماشی کی, نافرمانی, غیب سے ایک مکہ آئے گا اور چہرے پر زور سے لگے گا جس سے اس کے دانت بھی ٹوٹ جائیں گے, آنکھیں بھی باہر آ جائیں. بتاؤ بھائی کبھی یہ نافرمانی کرتا؟ کبھی نہ کرتا. یہ اللہ سبحانہ و تعالی حلیم ہیں, اللہ تبارک و تعالی کریم ہیں, اللہ تبارک و تعالی غفور ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی رحمان ہیں. ان اللہ تبارک و تعالی کی ساری صفات پیار والی ہیں, ساری کرم اور رحمت اور لطف و احسان سے بھری ہوئی ہیں. اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے, اور اللہ کے دشمن شیطان کو یہ خوش کرتا ہے. یہ ساری مخلوقات ان کا یہ ناشکر, اور وہ کیسے کریم ہے اللہ, سبحان اللہ. ساری عنایات اور الطاف اور مہربانیوں کے خالق کون ہے جی؟ نعمتوں کے خالق, نعمتوں کی حفاظت کرنے والے. زبان پہ آنا چاہیے جی اللہ, کیا جی؟ اللہ. اور اللہ کا ایک مرتبہ زبان پہ آنا, ساری دنیا اور اس کے خزانے اس نام کی قیمت نہیں بن سکتے. لیکن اس قیمت کا ہمیں دنیا میں پتہ نہیں چلے گا, اس لیے کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, گناہوں سے بچنا اور اللہ اللہ کرنا, یہ اس کی قیمت وصول کرنے کی یہ منڈی ہی نہیں, اس کی منڈی اللہ نے آخرت کے دن کو اور یوم حساب کو بنایا, وہاں کی کرنسی ہے یہ. میرے بھائیو اور عزیزو, جب ہم کسی ملک کا سفر کرتے ہیں, وہاں کی کرنسی کرنسی، وہاں کے ویزے، وہاں کی رہائش، ساری چیز کا انتظام کرتے نہیں کرتے. اگر وزٹ ویزا ہو 3 مہینے کا، ہم پورے 3 مہینے کا خرچہ، اس کے پیسے، اتنے ریال، درہم و دینار کا بندوبست کرتے ہیں. کھانے کا کیا ہوگا، رہائش کا کیا ہوگا؟ کتنی بڑی نادانی اور حماقت ہوگی کہ ہم ایک ایسی زندگی کی سر سفر کر رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، ابد الآباد کی، ہمیشہ کی زندگی، اور وہاں کی رہائش کا، وہاں کی آسائش کا، اور وہاں کی نعمتوں کا کوئی فکر نہ کیا جائے، اور وہاں کے عذابوں سے بچنے کی کوئی تدبیر نہ کی. یہ اللہ رب العالمین کتنے کرم والے. حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائیو اللہ کے کرم کو دیکھیں ذرا، اللہ تعالی کے لطف و کرم کو ہم کسی حد و حساب میں نہیں لا سکتے. جیسے اس کی ذات لا یحد ولا یتصور، نہ اس کی کوئی حد نہ کسی تصور میں آ سکتی ہے، اسی طرح اس کے اوصاف، اس کی مہربانیاں، اس کی تعریف کے کلمات بھی کسی حد و تصور میں نہیں آ
سکتی.
ربی، اے میرے پیغمبر، آپ فرما دیجئے، اگر یہ سمندر 7 سمندر سیاہی بنا دی. آپ کبھی یہ تجربہ کیجئے گا کہ ایک بال پین سے مسلسل لکھے کتنی کاپیاں آپ لکھ سکتے. کبھی لکھنا جی، ایک ہی بال پین استعمال کریں، ٹھیک ہے جی، پھر اسی کمپنی کی جب ختم ہو جائے خشک، نکال کے اس کا سکہ، اس کی سیاہی ذرا نچوڑیے گا کہ کتنے اس میں سے لیٹر پانی نکلتا ہے، کتنا ہوتا ہے جی پانی، کتنی سیاہی ہوگی. ایک دو قطرے، اس سے کاپیاں بھر لی ہم نے ایک دو قطروں سے. میرے بھائیو، ہمارے دماغ یہ بھیجے اڑ جائیں گے، ہم یہ باتیں سمجھ نہیں سکتے. 7 سمندروں کی سیاہی بنا کر اور دنیا کے سارے درختوں کی کلمیں بنا کر اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کے کلمات لکھنا شروع کریں، ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، ساری دنیا کے درخت گھس گھس کر کلمے بن بن کر ختم ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف، اس کی ثنا کے کلمات ختم نہیں ہوں. پھر دوبارہ فرماتے ہیں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، پھر دوبارہ بنا دو جی سیاہی، پھر لکھنا شروع کرو، پھر ختم ہو جائیں گے، پھر بھی اللہ اور اس کی تعریف، اس کی ثنا کے کلمات کبھی ختم نہیں. میرے بھائیوں، جس ذات کی محبت یہاں اس غرفہ سے، یہاں مسجد سے، ہمارے حضرت رات دن صبح و شام لسان محض بن کر جس ذات کے تعلق، اس کی دوستی کی دعوت دیتے ہیں، اس ذات سے بڑی طاقت والی کوئی ذات نہیں، اس ذات سے بڑی محبوب ذات کوئی نہیں. میرے بھائیوں، کسی سے محبت کس وجہ سے ہوتی؟ یا تو اس وجہ سے کہ وہ خوبصورت ہے. ارے، ساری کائنات کے حسن کو پیدا کرنے والا خود اللہ کتنا حسین ہوگا. مولانا روم فرماتے ہیں، جن کی مثنوی آگ لگاتی ہے دلوں میں اللہ کی محبت کی، اے کہ صبرت نیست از فرزند و زن، اے کہ صبرت نیست از فرزند و زن. اے اللہ کے بندے، فرزند اور زن کے بغیر صبر نہیں کر سکتے. فرزند نہ ہو بیٹا، زن یعنی عورت، بیوی، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. صبر چون داری ز رب ظلمنن، ارے یہ بیوی دینے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، گاڑی دینے والا، مکان دینے والا،
اتنے انعامات، اتنی نعمتیں، ایک ایک لقمے پانی کے گھونٹ گھونٹ کے لیے ساری کائنات کو خدمت میں لگانے والا ذوالمنن المنان، ذوالمنن، اس سے کیسے صبر کر کے بیٹھے ہوئے؟
اے کہ صبرت نیست از دنیا دوں،
دنیا دوں، گھٹیا حقیر دنیا کے بغیر نہیں رہ سکتے،
صبر چون داری زنعم الماہدون،
پھر تم نے اس نعم الماہدون سے صبر کیسے کر لیا؟ نعم الماہدون کون ہے جی؟ قرآن میں بتلایا نعم الماہدون،
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون،
ہم نے آسمانوں کو ہاتھوں سے بنایا اور ہم ہی اس کو وسعتیں دینے والے ہیں. آسمان کی وسعتیں کتنی ہیں؟ موجودہ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ سورج کا کرا یہ زمین سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑا ہے، اور ایسی لاکھوں کہکشائیں اللہ نے کائنات میں پھیلائیں. اتنا بڑا کرا آسمان کے سامنے ایک ٹکیا ہے، ایسے ہے ہی نہیں، اور کہاں سے چلتا ہے؟ فجی سے کہاں جا کر ہوائی کی طرف غروب ہوتا ہے ہمارے سامنے، اور آسمان کی پوری سیر کرتا ہے ایک چھوٹا سا کرا. اللہ نے آسمان کو ایک وسعت دی اور اس کے اوپر ایک اور آسمان بنایا، سات آسمان، اور پھر سات آسمانوں کے بعد
وسع کرسیہ السماوات والارض،
اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین پر محیط، اور اس پر عرش بنایا. لیکن عرش سے نیچے کیا مخلوق؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
حضرت تشریف لائے جی، حضرت کے حکم سے شروع کیا تھا، حضرت کے حکم پر ہی جاری رکھوں.
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے 100 جنتیں پیدا فرمائی، 100 درجے ہیں جنت کے، اور یہ جنتیں ساتوں آسمانوں کے اوپر بنائی. جنت کے ہر درجے میں فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، 100 آسمان و زمین، اس پر اللہ سبحانہ و تعالی کا عرش کبے کی شکل میں سایہ کیے ہوئے، جیسے گنبد ہوتا ہے، اس کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. اور عرش کے بارے میں جب قرآن میں آیا، فرمایا کیا فرمایا؟
الرحمن علی العرش استوى،
رحمان عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات تھی، لیکن ان صفات میں سے رحمان کا انتخاب فرمایا. یہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پوری کائنات کو احاطہ کیے ہوئے، یہ جنت بنانا بھی رحمت اور دوزخ بنانا بھی رحمت. اشکال ہوتا ہے نا، قرآن پاک میں سورہ رحمان میں دوزخ کی آیت ذکر کرنے کے بعد بھی فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو مفسرین نے سوال لکھا، جنت تو سمجھ میں آ رہا، دوزخ بھی نعمت؟ فرمایا ہاں، دوزخ بھی نعمت. یہ ڈاکٹر حضرات جو سرجری کرتے ہیں، یہ نعمت ہے یا نہیں؟ اگر نعمت نہیں، یہ بچوں کو جو ٹیکا لگاتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، یہ نعمت ہے یا نہیں؟ معمولی سی تکلیف تو اس وقت ہوتی لیکن ساری زندگی کے لیے کیا ہے جی؟ اگر کوئی مخلص بندہ کو محبت کرنے والا یہ بتلا دے میاں یہ شیشی میں سے مت کھانا یہ زہر ہے, تو زہر کی خبر دینے والا محسن اور یہ پتا چل جانا نعمت ہے یا نہیں. بس اسی طرح جب اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی یہ دوزخ کا راستہ یہ عذاب ہیں, یہ خبر دینا اور دوزخ کے بارے میں بتلا دینا یہ بہت بڑا کرم اور رحمت ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمان نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی. کتنی رحمتیں پیدا فرمائی گی؟ 100 رحمتیں پیدا فرمائی. ایک رحمت کو رحمان نے پوری دنیا میں تقسیم کر دی. کوئی حساب کے ماہر ہوں تو ضرور بتلائیں, لیپ ٹاپ اور اکاؤنٹنٹ جو ہوتے ہیں ان کو پتا ہوگا. ایک رحمت کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات میں تقسیم کیا, اس میں سے ایک بڑا حصہ تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کے حصے میں آیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رحمت کی تقسیم کا نتیجہ ہے ہر ماں اپنے بچے سے شفقت اور رحمت کرتی ہے. ہر ماں اپنے بچے سے رحم, جانوروں میں بھی پرندوں میں بھی, ان ماؤں کو شمار کریں جی. باپ بھی اپنے بچوں سے رحمت کرتا ہے, بھائی بھائی کے ساتھ رحمت اور مہربانی کا معاملہ کرتا ہے, دوست کرتا ہے, شیخ اپنی اولاد سے روحانی اولاد سے رحمت کا معاملہ کرتا ہے. رحمت کو تقسیم کرو, کوئی حساب کے ماہر ہوں ایک کو تقسیم کیا جائے اور یہ جواب دے کہ اس کی اپنی ماں کے حصے میں کتنی رحمت آئے گی, کوئی حساب نکال سکتا ہے؟ ایک رحمت کی تقسیم جس میں سارے نبیوں کو, سارے اولیاء اللہ کو جو مخلوق کے ساتھ پیار, ساری ماؤں کو, پرندوں کو, مچھلیوں کو, سانپ کو, سانپ کو بھی اپنے بچوں سے پیار, شیر کو, درندوں کو, ساری مخلوقات کو, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک, یہ جو پیار اور رحمت کا جذبہ ملا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک رحمت کی تقسیم کا نتیجہ ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لیے رکھی جس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں پر رحمت فرمائیں گے, مسلمانوں پر رحمت فرمائیں گے. سبحان اللہ. تو ایسے کریم مولا کے بارے میں مولانا روم نے فرمایا اے کہ صبرت نے از دنیائے دوں, اس حقیر اور گھٹیا دنیا کے بغیر نہیں رہ سکتے, تمہیں صبر نہیں آتا, صبر چوں داری ز نعم الماہدوں, اس نعم الماہدوں سے صبر کیسے کر رہے ہو جس نے ایسے ایسے انعامات اور ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی. نعم الماہدوں مولانا روم کا لفظ یہ 27 پارے کی پہلی سورت جو 26 کے آخر میں شروع ہوتی سورہ زاریات اس میں سے لیا. والسماء بنیناها بأید, ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا, وإنا لموسعون, آسمانوں کو ہم ہی وسعت دینے والے ہیں. والأرض فرشناها فنعم الماهدون, زمین کو ہم نے بچھونا بنایا اور کیسا اچھا بچھونا بنانے والے. سبحان اللہ. بس اللہ والوں کے حالات ہوتے ہیں غلبہ حال. حضرت بشر حافی نے جب یہ آیت سنی اس دن سے جوتے اتار دیے. حافی کا معنی ننگے پاؤں والا. حضرت بشر حافی امی تھے, اصطلاحی عالم نہیں تھے. جب یہ آیت سنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جوتے اتار دیے کہ مجھے اب حیا آتی ہے کہ جس زمین کو اللہ نعم الماہدوں کے اتنا اچھا بستر, میں اللہ کے اس بستر پر جوتوں کے سامنے چلوں. ان کا حال تھا ہمیں ان احوال کی اتباع نہیں کرنی لیکن ان احوال سے ایک سبق سیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی تھی نظر آتی ہے. امام احمد بن حنبل جن کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بقول تقریباً 1,000,000 حدیثیں یاد تھیں، امام بخاری کے اساتذہ میں سے کتنی حدیثیں یاد تھیں، اور راہ خدا میں اتنی تکلیفیں برداشت کی کہ تاریخ انسانیت میں ایسا ظلم کسی پر نہیں. ایک مسئلہ چھڑا تھا، اس میں حق بیان کرنے پر امام احمد ابن حنبل کو روزانہ 500,000 کوڑے مارے جاتے تھے، اور ہر 3-3, 4-4 کوڑوں کے بعد نیا تازہ دم جلاد آتا تھا. مورخین نے لکھا ہے وہ کوڑے اگر ہاتھی کی پیٹھ پر برسائے جاتے تو ہاتھی بھی چنگاڑ اٹھتا، امام احمد ابن حنبل نے برداشت. پھر آگے انعام بھی تو دیکھیے نا، امام احمد ابن حنبل کو 100 مرتبہ خواب میں اللہ تعالی کی زیارت ہوئی. اللہ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل کیا اور امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل. امام احمد ابن حنبل بشر حافی کی خدمت میں جاتے تھے، میں پہلے ان کا مقام عرض کر رہا. طالب علموں نے اشکال کیا، حضرت آپ اتنے بڑے امام السنہ حافظ الحدیث بشر حافی، ایک بظاہر ایسے سادہ سا امی بزرگ، آپ کیا لینے جاتے؟ دیکھیے جی کیا جواب دیا، فرمایا میں کتاب اللہ کا عالم ہوں اور بشر حافی اللہ کا عالم. میں کتاب اللہ کا عالم ہوں، وہ اللہ کا عالم جس کو عارف باللہ کہا جاتا. میں ان کی خدمت میں اللہ سبحانہ و تعالی کے تعلق میں تازگی حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ان 3 آیات میں جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی ہمیں ایک چابی عطا کی. ابھی تک ہم چابی کی طرف نہیں آئے تھے، چابی کی تمہید میں بات گزر گئی تھی. سب سے پہلی آئے سورہ بقرہ میں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا اپنے تمام معاملات میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. مشکلات میں، ہر قسم کی حاجات میں ایک نسخہ جو نسخہ ربانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا فرمود. اس نسخے کے کتنے جز ہیں جی؟ 2 جز، صبر اور واو کے ذریعے سے فرمایا الصلاہ. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح ڈاکٹر کو نسخہ تجویز کرے اور 2 دوائیں 2 گولیاں تجویز کرے، بعد میں ایک ہی گولی استعمال کرے اور اسباب کے درجے میں اس کو شفا حاصل نہ ہو تو وہ شکوہ نہیں کر سکتا، بھئی 2 گولیاں لکھی گئی تھی، دونوں کیوں نہیں استعمال؟ تو نسخے کے جتنے اجزاء ہوں وہ سارے استعمال کرنے سے صحیح فائدہ حاصل ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم ہر مسئلے میں مدد حاصل کرو. نسخہ یہ ہے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. صبر اور نماز کا مجموعہ جس نے یہ نسخہ استعمال کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اس مسئلے کو، اس مشکل کو، اس حاجت کو پورا فرما دیا. لیکن آگے بڑی بات فرمائی تھی، یہ نسخہ استعمال کون کرے؟ ہم بھی تو بہت سارے ڈاکٹر حضرات سے نسخہ لاتے ہیں، دوائیں لاتے ہیں، وہ ایسے پڑی کی پڑی رہ جاتی، استعمال ہی نہیں ہوتی. دوا استعمال کرنے کی توفیق کس کو ملے گی؟ قرآن نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرًا، یہ نماز بڑی بھاری ہے. اِنَّ، بے شک، لَكَبِيرًا، لام بھی کس کے لیے جی؟ تاکید کے لیے. اور یہ جملہ اسمیہ ہے عربی گرامر میں، 3 تاخیروں کے ساتھ فرمایا یہ نماز بڑی بھاری اور وزنی چیز ہے. لیکن جن لوگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہلکی پھلکی بڑی مزیدار چیز، اور جو اس صف میں شامل نہ ہوئے ان کے لیے کوہے گراں اور پہاڑ. کتنے ایسے حضرات آتے ہیں، حضرت والا نے کئی دفعہ ذکر فرمایا، لوگ ذکر کرتے اپنے احوال میں کہ جیسے قرآن پاک کھولا پڑھا ہی نہیں جاتا، ایک صفحہ ہی نہیں تلاوت ہوتا، جیسے تسبیح لے کر بیٹھے ایک تسبیح پوری نہیں ہوتی، گھنٹوں گھنٹوں نیٹ پر ضائع کر رہے ہیں، راتیں ساری کی، لیکن اگر کہے دو رکعتیں پڑھ لے سوتے وقت، وہ دو رکعتیں پڑھنا، فرض نماز پڑھنا، ہمالیہ کی طرح بوجھ دماغ پر، اور ساری ساری رات بیٹھے رہنا، نیٹ پر بیٹھے رہنا، ٹی وی پر، خرافات میں، گناہوں میں، وہ بہت آسان، پتہ ہی نہیں چلتا اس کی وجہ کیا ہے. یہ نماز، یہ ساری چیزیں، یہ اتنی گراں ہیں، ان لوگوں کے لیے گراں نہیں.
الا علی الخاشعین،
جو خاشعین ہیں، میں نے خشوع کا لفظ عرض کیا تھا نا جی پہلے، کیا مانا تھا جی خشوع کا جی؟ اب سبق واپس لینا جی، کیا مانا تھا جی خشوع کا؟ باطنی آداب نماز کے. قرآن فرما رہا ہے جو خاشعین ہیں ان پر یہ نماز کوئی گرا نہیں. الا، یہ خاشعین کون ہے جی؟ اگر ہمارے اوپر تفصیل اور تفسیر چھوڑ دی جاتی تو ہم اپنی اپنی مرضی کا مطلب نکال. خاشعین وہ ہیں، کوئی کہتا خاشعین، قرآن نے خود بتلا دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم بتلاتے ہیں کہ خاشعین کون ہیں. اب خاشعین میں جس کی تعلیم دی، یہ وہی ہے جو ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ ہمیں تعلیم کرتے ہیں.
الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل و دماغ میں یہ بات پیوست یقین کے درجے میں ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے.
اللہ،
وہ یہ مراقبہ کرتے ہیں، وہ ہر وقت اس سوچ میں رہتے ہیں کہ ہم اس جہاں میں عارضی ہیں، ہمیں آگے جانا ہے، ہمیں اپنے پروردگار سے ملنا اور ملاقات کرنی، اور ملاقات کتنی جلدی ہونے والی. اس سے بڑی غفلت، اس سے بڑی نقصان دہ چیز کوئی نہیں کہ وہ ملاقات جو آنن فانن کسی لمحے، کسی سیکنڈ، کبھی بھی ہو سکتی، اس سے آدمی غافل ہو. قرآن نے فرمایا
یا ایھا الانسان انک کادح،
سورہ السماء انشقت،
انک کادح الى ربک،
اے انسانو، یہ الف لام دنیا کے ہر انسان سے خطاب کر، ہر انسان مسلمان ہو یا وہ مسلمان نہ ہو، کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، جس جس پر بھی، مرد ہو، عورت، لفظ انسان بولا جاتا، وہ اس خطاب میں اللہ تبارک و تعالی کا مخاطب. اے انسانوں، تم سارے کے سارے محنت کر رہے ہو، محنت اور مزدوری میں لگے ہوئے، انکا کاد، ہر بندہ محنت میں. اب یہ الگ بات ہے اس کی محنت کس بات پر، اس کی محنت رب پر ہے، اس کی محنت مٹی پر ہے، اس کی محنت لوہے پر ہے، اس کی محنت کس چیز پر، گناہوں میں محنت کر رہا ہے یا اللہ کی فرمانبرداری، اس کی رضا اور اس کی محبت میں. میں ہر انسان محنت میں لگا ہو. جیسے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت سے کئی مرتبہ سن، ہر انسان کا پیر اور شیخ موجود ہے نا جی، میں اپنے سبق میں تو بہت دہراتا ہوں. اب وہ ساتھی ہوں، بہت سارے حیران ہوتے ہیں، ہمارا تو کسی سے اصلاحی تعلق نہیں. میں کہتا ہوں ہر ایک کا اصلاحی تعلق ہے، ہر ایک نے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے. اگر مرشد کامل کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں تو اس کا پیر شیطان ہے. اس کا پیر کون ہے جی؟ وہ اس کی ہر وقت رہنمائی، نفس امارہ اور شیطان اس کی رہنمائی میں، پیر سے کوئی بھی خالی نہیں. اب خود ہی انسان فیصلہ کر لے کہ اس کو اپنا پیر کس کو بنانا ہے،
سبحان اللہ،
ورنہ شیطان اس کی ہر وقت پیری میں، ہر وقت اس کی رہنمائی. جو اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے وہ اللہ کے راستے پر چلتا، اگر اس دامن سے اپنا ہاتھ چھڑایا تو پھر وہ شیطان کے راستے پر چلے گا، وہ ہر وقت اس کی رہنمائی کرے گا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا جی، بات ٹوٹی، ہر انسان محنت کر رہا ہے. آگے قرآن کے الفاظ بڑے ہلا دینے والے، قادح الى ربک، یہ تمہاری محنت ایک سفر میں جاری، وہ سفر ہے اللہ رب اپنے رب کی طرف جا رہے، سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف جا رہے ہیں. آگے کیا فرمایا؟
فملاقی،
یہ فا عربی زبان میں کہتے ہیں اس کو تعقیب مال وصل کے لیے، اور یہ فوراً کے معنی میں آتی. فا کا معنی کیا جی؟ فوراً. تمہاری محنت جاری ہوگی کہ آنن فانن ایک وقت آئے گا فملاقی، تم اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہو. عربی میں سما کا لفظ بھی بہت جگہ آیا، آیا نا جی سما. سما تاخیر کے لیے آتا ہے، لیکن یہ بتلاتا ہے کہ یہ کام بعد میں ہوا. جیسے میں عرض کروں، جاء عبداللہ ثم عبد الرحمن، اس کا معنی پہلے عبداللہ ہے، پھر تھوڑی تاخیر کے بعد عبد الرحمن آگئے. ثم کا معنی کیا جی؟ تھوڑی سی تاخیر کے بعد عبداللہ کے بعد عبد الرحمن آگئے. اور اگر یوں جملہ بولا جاء عبداللہ فعبد الرحمن، اس کا معنی کیا ہوگا جی مولانا صفت اللہ؟ کہ پہلے عبداللہ ہے، فوراً کون آ گیا جی؟ بس یہ فا جو ہے یہ بڑی نصیحت والی. اے انسانوں، محنت کرتے 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 سفر تو تمہارا جاری ہے، کس کی طرف جی؟ ایک انسان جیسے ریل چل رہی حیدرآباد کی طرف جا رہی، اور ریل کے اندر بوتلیں بیچنے والا، چائے بیچنے والا محنت کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کا سفر کدھر طے ہو رہا ہے؟ جہاں سے وہ آیا، ہمارا سفر جاری ہے اور ختم ہونے والا، اور فوراً ختم ہوگا اور رحمان سے ملاقات ہو. اس لیے کہ موت کے وقت اللہ کی طرف سے فرشتے بھیجے جاتے ہیں، بس ان فرشتوں کے آنے سے ہی اس کے انجام کا پتہ چل جائے گا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کس قسم کے اس کی روح کو لینے کے لیے بھیجتے ہیں. تو ایسی غفلت میں انسان پڑا. قرآن پاک نے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ نماز ان لوگوں کے لیے بہت آسان جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات کس سے ہونے والی ہے جی؟ اپنے رب سے. اور قرآن پاک کے عجیب الفاظ ہے، جہاں ملاقات کا لفظ آتا ہے وہاں رب کا لفظ استعمال کرنا، اس لیے کہ رب کا معنی ہے تربیت کرنے والا. جو ہر قسم کی کمزوریوں سے، ہر قسم کے نقائص سے نکال کر ہر قسم کے کمالات میں بڑے دھیرے دھیرے اور مہربانی، الطاف اور رحمتوں کے ساتھ پہنچا دے، ایسی ذات کو رب کہا جاتا ہے. ایسی کو کیا کہتے ہیں؟ اور اللہ تعالی کی صفت ربوبیت کا ایک ادنا سا اظہار اللہ نے ماں کے اندر رکھا. ماں اپنی بچے کے ساتھ کیسے شفقت کرتی ہے، راتوں کو جاگنا اس کے ساتھ، اس کی بیماری میں، اس کے جاگنے میں، اس کے رونے میں، اس کا تڑپ جانا اور بیکار ہو جانا. تو اے دنیا کے انسانوں، جب ہر طرف سے ہم بچوں کی طرح، جب بچے پریشان ہوں، ان کو کوئی ستائے تو وہ لپک کر ماں کی گود میں آتے ہیں اور وہاں راحت اور آرام محسوس کرتے ہیں. تو رب کے لفظ نے ہمیں درس دیا، اے نفس و شیطان اور دشمنوں کے ستائے ہوئے لوگوں، تم اپنے پروردگار، اپنے رب کی طرف جب اپنے رب کے پاس آؤ گے تو اس کی رحمتوں میں تم اسی طرح سکون اور آرام پاؤ گے جس کے نمونے اللہ تعالی نے دنیا میں رکھے. جب رب فرمایا تو ملاقات کا شوق ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ اگر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں مولانا عبداللہ کے لیے، کہ ڈاکٹر خرم صاحب اندر جوس تقسیم کر رہے ہیں، تو شوق ہوگا نہیں جانے کا؟ بتلائیں گے، کابلی چاول ہو رہی، بھوک بھی لگی ہوئی. یہ ایک بہت ادنا سی مثال ہے کہ وہ جوس کی دعوت کر رہے ہیں، ایک عنایت ہے ان کی طرف سے، اور ہمیں رغبت ہو رہی ہے کہ جانا چاہیے. تو جس اللہ نے 99 رحمتیں، ایک رحمت کا کرشمہ ساری کائنات میں نظر آیا، جس نے 99 رحمتیں رکھی، ہمیں تو لپک کر بھاگ کر جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے؟ اسی لیے قرآن نے یہ فرمایا، یہ ڈھیلے ڈھیلے قدموں کی چال ہمیں پسند نہیں. ففروا الى اللہ، دوڑ کر چلو اللہ کی طرف. کیا جی؟ دوڑو. اور دوڑنا کیا جی؟ کہ شیطان کو پیچھے چھوڑ دو، نفس کو ایک دم پٹخ دو، بس پھر دوڑو اللہ رب اللہ، سر پر پاؤں رکھ کر دوڑو، ایسے دوڑو اپنے رب کی طرف، اس لیے کہ وہاں تو رحمت ہی رحمت، پیچھے دشمن ہی دشمن، ادھر آگ ادھر شیطان، دشمن لگے ہوئے اور سامنے رحمت نظر آ رہی، تو دوڑ کر پناہ میں آ جائے. ہمارے شیخ الحدیث، ہمارے بخاری کے استاد، صحیح بخاری اور مشکات کے استاد، جامعہ اسلامی امدادیہ کے بانی تھے حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا. ایک دفعہ میں سبق میں اعوذ باللہ کا سادہ مثال میں انہوں نے مطلب سمجھا، یہ جو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ اے اللہ، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس شیطان سے جو مردود ہے، یہ نا جی ترجمہ. اس کا مفہوم کیا سادہ سا؟ فرمایا اس کی سادہ مثال ایسی ہے جیسے گلی میں بچے آپس میں کھیل رہے ہوں، ان بچوں میں کمزور بچے بھی ہوتے ہیں، کچھ طاقتور شیطان بھی ہوتے ہیں، تو وہ جو کمزور بچہ ہے اس پر کسی شرارتی بچے نے بڑا پتھر اٹھا لیا مارنے کے لیے، نقصان پہنچانے، تو وہ کیا کرتا ہے جی؟ بچہ کیا کرتا ہے ایک دم بتاؤ جی؟ اپا، یہی آواز لگاتا ہے. وہ جو اپا لگاتا ہے تو وہ سن کر کیا کرتا ہے جی؟ بس اگر ابا آ گیا تو میرا کیا جی کام ہو جائے گا، نکلو یہاں سے، وہ پتھر پھینک کر کیا کرتا ہے جی؟ بھاگنے کی کرتا ہے. ایسا ہوتا ہی نہ تھا، ابا چچا مامو کسی کو آواز دیتا، وہ آواز دینے سے وہ کانپ جاتا ہے اور وہ کیا کرتا جی؟ راہ فرار اس طرح. بس جب شیطان اور نفس ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ اللہ، بس جیسے ہی اعوذ باللہ پڑھتے ہیں شیطان وہیں سے دم دبا کر بھاگنے کی طرح، وہ بھاگتا ہے پھر پیچھا نہیں کرتا. اسی لیے فرمایا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگو. تو قرآن پاک نے یہ نسخہ بیان فرمایا، فاستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین. یہ کام نماز جو سارے دین کی کنجی ہے اور جنت کی چابی ہے، یہ خاشعین کے لیے بہت آسان، اور خاشعین وہ لوگ ہیں جو یہ گمان، یہ یقین اور عقیدہ رکھتے ہیں. ایک عقیدہ صرف علم کے درجے میں ہوتا، ہمارا اصل میں علم کے درجے میں ایمان ہے کہ آخرت برپا ہونے والی، لیکن قرآن نے فرمایا یہ یقین کے درجے میں ہونا چاہیے. ایک آدمی وہ ہے جس نے باغ کے بارے میں کسی سے خبر سنی کہ باغ میں پانی موجود ہے، وہ دوسروں کو بتلا رہا ہے، بھائی مجھے کسی معتبر بندے نے بتلایا کہ باغ میں پانی ہے. یہ بھی ایک علم ہے. جب اس نے بتلایا، اس نے دیوار کے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو آنکھوں سے نظر آ گیا کہ باغ میں پانی موجود. یہ علم کا اگلا درجہ ہے. پہلا علم الیقین کہ علم ہوا، دوسرا عین الیقین آنکھوں سے دیکھا. بتلاؤ جی، دونوں آدمیوں کے اس پانی کے بارے میں، ایک نے صرف سن کر یقین کیا، ایک نے دیکھا، دونوں کے علم میں فرق ہے یا نہیں؟ بہت فرق ہے. پھر ایک وہ تھا مولانا کریم جیسا، وہ دیوار میں پھلانگا اور چلو بھر کر پانی پیا بھی ساتھ اس نے، اور پینے کے بعد پہلے خبر، پھر آنکھوں سے دیکھا، پھر کود کر پانی پیا. اس علم کو حق الیقین کہا جاتا. اس علم میں اور پہلے والے دونوں علم کے درجات میں اور معیار میں، اس کے گراف میں فرق ہے. ہمیں ابھی یہ ساری چیزیں خبر کے درجے میں، آخرت ہونے والی، قبر، عذاب، اللہ سے ملاقات، کاش یہ چیزیں ہمارا اوڑھنا بچھونا حال کے درجے میں اور عین الیقین اور حق الیقین کے درجے میں نصیب ہو جائیں، پھر ہمارے لیے ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. دوسرا قرآن نے فرمایا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ایک تو ان کے دلوں میں یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرنی ہے، اور دوسرا یہ یقین ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے والے، جانا اللہ کے پاس. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ جو حساب کا خوف ہے, اکاؤنٹیبلٹی, مجھے ایک ایک چیز کا حساب دینا, آڈٹ ہونا میرا, ایک ایک ذرے, ایک ایک سانس, ایک ایک نعمت, ایک ایک نظر, ایک ایک سوچ. اگر یہ حساب نہ ہونا ہوتا تو قرآن کریم میں ڈرایا نہ جاتا. یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور دلوں میں گزرنے اور پکائے جانے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں. یہ کیا منصوبے بنا, یہ اسی لیے ڈرا کہ خبردار, آنکھوں کی اور نظر کی حفاظت اور دل کی برے اور فاسد خیالات سے حفاظت کرنا. دل اور آنکھوں پر, دماغ پر ہر وقت چوکیدار بٹھانا ہے, ایسا جو کوڑے والا ہو, کوڑے والا چوکیدار, پھر ہمت نہیں ہوگی دشمن. وہ کوڑا کیا جی؟ وہ اللہ کے عذاب کا دھڑکا اور خوف اس کی پکڑ کا, یہ کوڑا ہے موت آخرت, جو اندر سے ڈراتا رہے گا خبردار ایسا نہ کر. وقت کافی ہو گیا, میں دوسرے جو دو مقامات پڑھے تھے اس کے صرف ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں. دوسرے مقام پہ فرمایا ویل للمطففین, ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں یہ صرف ناپ تول بازار کے سودے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں, ہر چیز میں ناپ تول اور اس میں اندر کمی اور کرپشن ہوتی, حقوق کے اندر بھی. باپ تو یہ چاہتا ہے کہ بیٹا میرا پورے حق ادا کرے, لیکن جو باپ کے ذمے اللہ نے حق رکھے تھے کہ اس کو ادب حسن, علم اور اللہ کا خوف اور تقوی اور نماز, وہ حق ادا کرنے کی فکر میں, یہ اسی متففین میں داخل. ہم متففین سے کیا سمجھتے, ناپ تول میں کمی, بس یہ بازار والوں کے لیے ہم تو فارغ نہیں. جو باپ اپنی اولاد سے ہر طرح کی خدمت, ہر طرح کی فرما برداری کی آس لگائے ہوئے, اس کے ذمے بھی لازم تھا کہ 7 سال کے ہوتے ہی نماز کا حکم دیتا, 10 سال میں ذرا کڑک کر سختی سے نماز کی طرف لاتا, اس کے لیے نیک صحبت کا اہتمام کر, اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور عظمت, آپ کی محبت کا چراغ ان کے دلوں میں روشن کر, یہ باپ کی ذمہ داری تھی. اس نے تو یہ ذمہ داری ادا نہیں کی اور اب اس کی طرف سے سارے حقوق کا یہ مطالبہ کرنے والا, یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے کہ اس نے پیسے تو ادا نہیں کیے, سودا پورا چاہتا ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَكْلِيفٌ, حضرت عمر فرماتے. اسی طرح میاں بیوی کا معاملہ, اسی طرح اولاد کا والدین کے ساتھ, بھائیوں یہ یہ اتنا جامع لفظ ہے وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ, معاملات اور معاشرت سارا دین اس کے اندر بند. آگے اس کی ایک مثال دی, الذین اذا اکتالوا علی انفسهم یستوفون, جب یہ تول کر چیز لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں, ہمیں تو ہمارا حق پورا ملے. واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون, جب یہ تول کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں, اس میں کمی کرتے ہیں. یہاں ایک بات کی اور وضاحت کر دو اس تخفیف کے بارے میں, ہم اللہ رب العالمین سے یہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت ہم پر عنایات اور الطاف کی بارشیں ہوں, چاہتے نہیں چاہتے, بلکہ ہو رہی ہیں, ہر وقت ہو رہی ہیں. لا تعد ولا تحصى انعامات, چاہتے ہیں یہ کبھی بھی مارنا, یہی چاہتے ہیں, کبھی کوئی تکلیف نہ آئے, نہ بچوں میں نہ بیوی میں, کاروبار ہو تو خوب چمکے, مکان ہو تو خوب اچھا ہو, گاڑی ہو تو وہ, ہر نعمت کے متمنی ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذمے جو کام لگائے, نماز, روزہ, حج, زکات, حرام سے بچنا, ان ساری چیزوں میں ہم ڈنڈی مار رہے ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ نماز میں ٹھونگے مارتا ہے مرغے کی طرح, یہ حدیث کے الفاظ, مرغے کی ٹھونگے, جیسے دانا چگا اور جیسے دانا منہ میں سر اٹھا لیا, اس طرح کے سجدے اور نماز جس میں اس کا رکوع پورا نہیں, سجدہ پورا نہیں, کوما نہیں, جلسہ نہیں, فرمایا یہ متففین میں داخل ہے، یہ بھی کمی کرنے والا ہے، یہ بھی اسی آیت کی وعید میں داخل ہے. مجھے وہ مرغی کے دانے سے یاد آیا، میں نے پہلے بھی سنایا تھا، حضرت بھی موجود ہے، سنا دوں گی. وہ کسی گھر میں کوئی مہمان گیا نا، تو مہمان سے وہ تنگ ہوئے، میاں بیوی کے کہاں آ گیا جی، اب پتہ نہیں. بہت بعض لوگ ہوتے ہیں آتے ہیں ڈیرا ہی ڈال دیتے، کوئی رشتہ دار ہوگا قریب. انہوں نے کہا اس سے جان چھڑانی کسی طرح. آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کھانے کے بارے میں مہمان سے ہی پوچھیں گے کیا کھانا ہے. پھر آخر میں خود ہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہ کہہ دیں گے دال پکا لیتے، مہمان کیا بولے گا، مہمان بے زبان ہوتا. پہلا کھانے کا وقت آیا تو مہمان سے پوچھا جی آپ ہمارے مہمان ہیں، آج کیا پکائیں؟ اس نے کہا جی میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کی مرضی، جو مرضی پکا لیں. تو انہوں نے کہا جی اچھا دال نہ پکا لیں؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہے دال ہی پکا لو. تو دال پکائی. پھر دوسرے کھانے کا موقع آیا، پھر اس کے پاس پہنچ گئے، کیا پکائیں؟ جو آپ کی مرضی، میں تو مہمان ہوں، بے زبان ہوں، آپ جو پکانا چاہتے. دال نہ پکا لیں؟ میاں بھی ہاں دال پکا لو. 15 دن صبح شام دال پکائی. 15 دن ہوا نا، اس کے صبر کا پیمانہ لگ گیا، بھرا ہوا تھا. جب انہوں نے آ کر آخر میں کھانے 15 دن آج کیا پکائیں جی، اس پنجابی میں، پنجابی مہمان تھا، میزبان بھی پنجابی تھے، میں اسے پنجابی میں سنا رہا ہوں. اس نے کہا جی آج وہ چیز پکا لو جیڑی یہ سارے دانے اندروں چگ لے. یعنی اتنے دال کے دانے جمع ہو گئے، اب کسی مرغے کی ضرورت ہے جو ایک ایک دانا اندر پہنچے. تو ہم تو ہر نعمت کے امیدوار ہوں، اور جو ہمارے ذمے حقوق اس میں کوتاہی یہ ترتیب میں دا. بس آگے ترجمہ، الا یظن، دیکھو جی حل کیا، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یقین نہیں کہ انہیں اٹھایا جائے گا، لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب سارے دنیا جہان کے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں. حل کیا بتلایا جی، یہ کرپشن، یہ تطفیف، یہ ڈنڈیاں مارنا، ہر معاملے میں اس کی اصلاح جب ہی ہوگی جب دل میں یہ یقین پیوست ہوگا کہ مجھے ایک ایک چیز کا حساب دینا. بس ایک تیسری چیز، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے یقیناً یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ رکھا. تمہیں صرف تھیوری نہیں دی، پریکٹیکلی تمہیں رول ماڈل کے طور پر ساری زندگی رات دن خلوت جلوت میں ایک نمونہ جو عملی طور پر قرآن تھا چلتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے. دیکھو آپ کی زندگی کو، آپ کی معاشرت کو، آپ کی نماز کو، آپ کے معاملات کو، آپ کی محفلوں کو، سب چیزوں کو دیکھ. لیکن آگے فرمائے اس نمونے کی قدر کون کرے گا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یہ اگر تو اس کے دل میں یہ خوف موجود ہے مجھے اللہ سے ملنا ہے اور حساب دینا ہے اس نمونے کا، اور مجھے آخرت کے دن میں ایک بڑی پیشی کا سامنا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہوگا، وہ تو اس نمونے کی قدر کرے گا، وگرنہ اس کے لیے اتنی بڑی ہستی کا آنا اس کے لیے صرف ایک خبر کی طرح ہوگا، وہ آپ کی زندگی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرے. پتہ چلا انسان نماز ہو، معاملات ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی زندگی ہو، اس سے حاصل فائدہ وہی کرے گا جس کے دل میں ایک دھڑکا لگا ہوگا، وہ دھڑکا آخرت کے دن کا دھڑکا، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. بس جس کے دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی، اس کے لیے اہل اللہ کی صحبت، اس کے لیے نماز، اس کے لیے حرام سے بچنا، خواہشات کو توڑنا، ساری چیزیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور آپ سب رات کو اس کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہماری دلوں میں چیز پیدا فرمانا چاہتے ہیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے لطف و احسان سے بلا استحقاق پیدا فرما دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.